رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن۔
الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بإمامہم۔ سب سے پہلے تو بہت معذرت چاہتا ہوں، دیر ہو گئی، آپ کو انتظار کرنا پڑا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس انتظار کا اجر عطا فرما دے انشاءاللہ۔ تو آج بھی ہمارے سامنے بہت سارے موضوعات ہیں، ان موضوعات میں سے تو خود انتظار بھی ہے۔ یہ لفظ انتظار جو ہے وہ بہت ایک مشکل کام کے علاوہ جو ہے شرائط جو ہے اس کے بہت زیادہ ہے۔ وہ حدیث شاید آپ کو یقین، شاید آپ یہ حدیث سن چکے ہیں، وہ طولانی حدیث ہے کہ جو کل جو ہے ہماری گفتگو یہاں جا کے ختم ہوئی تھی کہ بقیت اللہ ہے، یعنی اللہ نے اس کو ذخیرہ کیا ہے، تمام انبیاء کے جو ہے وہ ان کا خلاصہ ہے امام زمان علیہ السلام۔ تو امام صادق علیہ السلام نے درود پڑھ لیجیے، محمد و آل محمد۔ طولانی حدیث ہے، تھوڑا سا جو ذہن میں ہے میں آپ کو سمراج کروں۔ فرمایا کہ جو آخری حجت ہے وہ ولادت کے حوالے سے کس کے مانند ہے؟ حضرت موسیٰ کے مانند۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو روکنے کے لیے اس زمانے کے ظالم نے جو ہے وہ اتنی کوشش کی، اس کے باوجود ان کی ولادت ہوئی۔ اسی طریقے سے ہمارے امام کی ولادت کو روکنے کے لیے امام حسین کاظم کو 14 سال تک جیل میں رکھا گیا، اور آٹھویں امام کو جو ہے ولی عہد کہہ کر اپنے پاس بٹھا دیا۔ نوے امام کے گھر کے اندر اپنی بیٹی بیچ کر اس کے سختی کی گئی، اور نویں، دسویں، گیارہویں تینوں اماموں کی جو ہے زندگی سب سے لا کے 91 سال یا 92 سال، اور یہ سامرہ کے اندر جو ہے ان کو بٹھا دیا گیا تاکہ آخری حجت کی ولادت کو روک سکے۔ لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو نہیں روک سکا، اسی طریقے سے ان کی ولادت کو روکنے میں یہ لوگ ناکام ہے۔ اسی طریقے سے امام نے فرمایا کہ اگر ان کے جو ہے وہ پردے غیب میں رہنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا، حضرت خضر کے مانند ہے وہ پروردگار جو جس نے کسی اعلیٰ مقصد کے بغیر حضرت خضر کو طولانی حیات عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کے امام کو ایک خاص مقصد کے لیے اللہ نے ذخیرہ کر کے رکھا ہے۔ حضرت خضر زندہ ہونے کے بارے میں شک و شبہ نہیں ہے۔ غیبت کے حوالے سے جو مشکل کام ہے، وہ غیبت تو ہر زمانے کے اندر رہی ہے، مختلف طریقے سے غیبت ہے۔ آپ تاریخ انبیاء پڑھیں گے، اگر اس موضوع کو لے لیں گے کہ پردے کے اندر رہنا غیبت، یہ ہر نبی کے ساتھ جو ہے کسی نہ کسی صورت کے اندر پردے غیب کے اندر رہنا جو ہے وہ پردہ جسے کہتے ہیں، حجاب جسے کہتے ہیں، وہ رہا ہے۔ مثلا جو واضح واضح مثالیں ان میں سے کچھ کی طرف اشارہ کروں، امام علیہ السلام کی غیبت اسی طریقے سے جیسے حضرت موسیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں ہے، اس کے باوجود، فرعون کے گود میں ہونے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ جو ہے پردے غیب میں ہے، کیونکہ فرعون کو پتہ نہیں ہے، شخص موسیٰ ضرور سامنے ہے، شخصیت پردے کے اندر، اس کو کہتے ہیں پردے غیب کے اندر ہونا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے تو وہ تو ماشاءاللہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ ان کے جو بھائی ہے وہ آتے ہیں سامنے، یوسف ہے نہیں پہچانے، دوسری دفعہ آئے، تیسری دفعہ آئے نہیں پہچانے، جب تک حضرت یوسف نے خود یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ یہ کیا ہے؟ پردے غیب ہے، یہ بھی غیب ہے، شخص تو سامنے ہے لیکن شخصیت پردے میں ہے۔ اور خود ہمارے حضور کے حوالے سے کہ غار ثور کے اندر سب آئے ہیں، وہاں موجود ہے حضور، وہاں موجود ہے لیکن وہ ان کو نہیں دیکھ سکے، وہاں سے واپس چلے گئے، پردے غیب ہے یہ سب۔ حضرت موسیٰ کے حوالے سے بھی ہر زمانے کے اندر خلاصہ یہ رہا ہے۔ تو آپ کا سامنے عرض کر رہا تھا کہ طولانی حیات کے حوالے سے حضرت زمانے کے امام علیہ السلام شبیہ ہے حضرت خضر، وہ پروردگار جس نے کسی اعلیٰ مقصد کے بغیر، یعنی جس کو، جیسے امام زمان کا جو مقصد ہے، اتنا عظیم مقصد تو حضرت خضر کے بارے میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام کو طولانی حیات عطا فرمائے، تو اسی طریقے سے زمانے کے امام بھی طولانی حیات رکھتے ہیں۔ اور جو اصل مطلب تھا جس کو بیان کرنا تھا وہ انتظار، ابھی چونکہ آپ کو انتظار کرنا پڑا اس کو، اس کی وجہ سے یہ حدیث ذہن آئی تھی. آپ نے ارشاد فرمائے انتظار کے حوالے سے آخری حجت، آخری امام علیہ السلام شبیہ ہے کس کے؟ جی حضرت نوح علیہ السلام کے شبیہ، حضرت نوح کی تشبیہ دی. حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب عذاب آئے گا، اس کے بعد عذاب نہیں آیا، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ابھی فوراً عذاب نہیں آئے گا، بیج کو زمین کے اندر دفن کریں، جب درخت بن کے پھل آ جائے تب عذاب آئے گا. اب انتظار کرنا پڑا، وہ درخت جب تیار ہوا بہت انتظار کے بعد، پھر پھل تیار ہوا، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا اب بھی عذاب نہیں، عذاب نازل نہیں ہوگا، دوبارہ بیج ڈالو، پھر دوسری دفعہ درخت بن کے پھل آئے گا، تب جو ہے عذاب آئے گا. تو ظاہر ہے کہ ہر مرحلے کے اندر لوگ کٹتے جا رہے تھے، جدا ہوتے گئے. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، سات دفعہ ایسا ہوا کہ بیج کو دفنا کے درخت بننے تک انتظار کرایا گیا. اس لیے انتظار کرایا گیا تاکہ جو افراد ان کے پاس موجود تھے وہ خالص سے خالص تر ہوتا چلا جائے. اس کشتی کے اندر سوار ہونے کی شرائط جو ہے اس میں سے یہ ہے کہ وہ صرف زبانی طور پر امام سے وابستہ نہ ہو، صرف ذہنی طور پر وابستہ نہ ہو، صرف قلبی طور پر بھی وابستہ نہ ہو، بلکہ روحی رابطہ ہونا ضروری ہے. اگر ہم اپنے زمانے کے امام کے حوالے صرف زبانی حد تک ہے تو پھر وہ تو زمانہ بدل جانے کے بعد ختم ہو جائے گا. اگر ذہن کے اندر ہے تو آپ خود جانتے ہیں کہ ذہن کے اندر بہت سی چیزیں جو ہے وہ انسان بھول جاتا ہے، ذہن سے نکل جاتی ہے، وہ بھی کام آنے والا نہیں ہے. بہت سی چیزیں جو ہمارے دل میں ہیں وہ بھی دل سے نکل جاتی ہے. ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد سے، ہم دل سے محبت کرتے ہیں لیکن قرآن کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے، یعنی یہ بھی کام آنے والا نہیں ہے. اصلی جو محبت ہے وہ یہ ہے کہ انسان دل سے بھی زیادہ آگے انسان کی روح جو ہے امام سے اور خدا سے وابستہ ہو، یہ ایک مشکل کام ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ شدت انتظار، کتنا طولانی ہو جائے، اتنا طولانی ہو جائے. تو ابھی اس وقت جو ہے اکثر میں بیان کرتا ہوں، آپ کے لیے شاید تکرار ہے لیکن پھر بھی بیان کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو امام زمان علیہ السلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن ہم ذہنی طور پر، فکری لحاظ سے، قلبی لحاظ سے زمانے کے امام سے دور ہے. صحیح معنی میں ہم انتظار کرنے والوں میں شمار ہمارا نہیں ہے. ان کی چند مثالیں جو اکثر میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ان میں سے یہ ہے کہ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ زمانے کے امام سے ہمارا رابطہ ذہنی فکری نہیں بلکہ قلبی سے، بلکہ روحی ہے. کہاں پتہ چلے گا؟ اس وقت پتہ چلے گا جب انسان کے اوپر بہت بڑی مصیبت آتی ہے جہاں انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے. اس وقت کیا کرتا ہے انسان، آپ اور ہم یا بہت سارے افراد، کہ ہم حضرت علی کو یاد کرتے ہیں، کہ علی کو آواز دیتے ہیں، حضرت عباس کو آواز دیتے ہیں، سب اماموں کو جو ان کو یاد کرتے ہیں. اس وقت ہمیں زمانے کا امام یاد نہیں آتے. جب انسان کا ذہن کام نہیں کر رہا ہو اس وقت فوراً زمانے کا امام سے مدد لینا ہمارے ذہن میں نہ آئے تو اس بات کی دلیل ہے کہ صحیح معنی میں ہم حالت انتظار میں نہیں ہیں، ہمارا امام علیہ السلام کے ساتھ رابطہ جو ہے بہت مضبوط نہیں ہے. ورنہ جیسا حضرت علی علیہ السلام مشکل کشا ہے، زمانے کا امام بھی کیا ہے؟ مشکل کشا ہے. بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے حضرت علی علیہ السلام کو آواز دے مدد کے لیے پکارے، حضرت علی خود تشریف نہ لائے بلکہ اپنے فرزند زمانے کے امام کو ہماری مدد کے لیے بھیجے جس کو ہم نے یاد بھی نہیں کیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ایک دلیل ہے کہ ہم بہت زیادہ امام کے ساتھ جو ہے وہ حالت انتظار میں نہیں ہے، رابطے میں نہیں ہے. اور دوسری علامت کیا ہے؟ خوشی کا موقع ہے. خدا نہ خواستہ کسی کے گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی ہم سے جدا ہو جاتا ہے، تو پھر جو عید آتی ہے اس عید کو ہم سادہ طریقے سے مناتے ہیں کہ اس عید کے اندر ہمارا سرپرست ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، اگر کوئی گھر کا کوئی فرد ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو اس کی کمی کا احساس کرتے ہیں کہ یہ عید مکمل نہیں ہے چونکہ فلان ہمارے ساتھ نہیں ہے. یا سفر کے اندر بھی ہو تو وہ عید کو مکمل نہیں سمجھتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ اگر ہم جب عید کے موقع جب آتا ہے تو کیا ہم امام علیہ السلام کی کمی کا احساس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. جو روز جمعہ ہم انتظار کرتے ہیں، دعا نطبہ روز جمعہ ہے، کہ انسان اس طریقے سے انتظار کرے کہ مولا یہ خطبہ دینا آپ کو تھا، ہم آپ کا صحیح معنی میں انتظار کر رہے ہیں. نہیں ہے یہ. تو خوشی کے موقع پر امام یاد نہیں آتے، زمانے کا امام ہم یاد نہیں کرتے، زمانے کے امام کو یاد نہیں کرتے، غم کے موقع پر بھی ہم یاد نہیں کرتے، یعنی جہاں ذہن کام نہیں کر رہا ہو اس وقت یاد آنا چاہیے، جو نہیں آتا ہے الحمدللہ بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے صدقہ نکال دینا، آپ سب کی طرف سے صدقہ نکالتے، اگر زمانے کے امام کی طرف سے صدقہ نہ نکالے تو اس بات کی دلیل ہے کہ ذہنی فکری لحاظ ہم ان سے دور ہے، وہاں کا ذات چل اس موضوع کو رکھ لیتے ہیں۔ تو انتظار جو ہے، اس لیے انتظار ضروری ہے کہ انتظار کی وجہ سے خالص سے خالص تر لوگ، اور تو اس لیے کہ آج کے درس کے اندر ایک لفظ کی تھوڑی سی وضاحت کروں، آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے قائم آل محمد، درود پڑھ لیجیے محمد والا، یہ لفظ قائم کے بہت احادیث کے اندر کئی معنی ہیں، قائم یعنی قیام کرنے والے، تمام ائمہ جو ہے وہ قیام کرنے والے ہیں، تو حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں معصوم امام کہ اللہ ان کو قائم آل محمد اس لیے کہا جاتا ہے، ان کا جو انقلاب ہوگا انقلاب اتنا خالص ہوگا اس کے اندر باطل کا شائبہ تک نہیں ہوگا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے، اس امام کو کہا جاتا ہے قائم بالحق، جو آج کے ہمارے اس کم سے کم اس موضوع میں نہیں ہے۔ دوسرا معنی جو ہے ہمارے اس موضوع کے اندر شامل ہے، ارشاد فرمایا کہ امام کو قائم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت قیام کریں گے کہ لوگ ذہنی اور فکری طور پر ان کو بلا چکے ہوں گے، زبانی طور پر ان کو یاد کرتے ہیں، جب امام کا نام آتا ہے تو کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم علی سے بہت زیادہ نزدیک ہیں، جس طریقے سے بیماری کے حالت میں ہم چوتھے امام کو واسطہ دیتے ہیں، بیماری کے حالت میں ہم امام زمان کو واسطہ کیوں نہیں دیتے؟ یہاں علمی سائڈ میں چند تجربات باتوں میں آپ کے سامنے کروں تو شاید مفید ہوگا، غالباً علمی باتیں تو آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کبھی بھی تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا، کوئی چیز کھو جائے، راستہ بھول جائیں، آپ بالکل واضح سب کو یاد ہے یا ابا صالح ادرکنی، یا ابا صالح ادرکنی، خود میرے ساتھ اتنے واقعات ہیں کہ امام علیہ السلام کو یاد کر کے یا ابا صالح ادرکنی کہنے سے امام نے کس طریقے سے مدد فرمائی۔ اب ہم ایئرپورٹ کے نزدیک ایک واقعہ تو میں یہاں سے بیان کرتا ہوں، اب جو واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے میں اپنا واقعہ سنا رہا ہوں۔ ہم حج پہ جا رہے تھے، جیسے میں ایئرپورٹ پہ پہنچا تو ایک شخص جو حالت لباس کے اندر آئے مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب دعا کرے کہ میرا پاسپورٹ پیسے سب کا سب غائب ہو گئے، وہ گر گیا تھا پورا، اور میں لباس احرام کے اندر ہوں، گھر جاؤں گا تو کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اچھا میں درس کے اندر یہ کہہ چکا تھا، چونکہ حج کے موقع کے اوپر راستہ بھول جاتا ہے انسان، تو میں نے یہ درس کے اندر بتا دیا تھا یا ابا صالح ادرکنی پڑھو، امام علیہ السلام ہماری مدد فرماتے۔ اب جیسے وہ پریشان دیکھا، وہ کافی آدھا گھنٹے زیادہ پہلے یار گم ہو گیا تھا، وہ بہت پریشان تھے، خلاصہ اس کی پریشانی کو میں ظاہر نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ دو اور بھی تھے وہ بھی پریشان تھے بہت، تو پھر ظاہر ہے کہ میں اپنے امام کو یاد کر کے یا ابا صالح ادرکنی، ابا صالح، دس کا ارادہ تھا، آپ یقین کرجیے میں نے پانچ پڑھا تھا، ایک آدمی نے آ کے لا کے اس کے ہاتھ میں تھما دیا کہا یہ آپ کا سامان۔ اچھا بعد میں پتہ چلا وہ ہمارے قافلے کے نہیں تھے، وہ ہمارے قافلے کے نہیں تھے، میرے ہمارے قافلے میں تھے کسی اور قافلے کے تھے۔ چلو اس کے بعد والا قصہ ختم، ہم کی قصہ طولانی ہے، تو میں نے کسی اور سے کہا، ایک مولانا سے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو وہ کہتے ہیں، وہ الٹا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، سنا ہے کہ آپ کی دعا سے۔ میں نے کہا میں نے امام زمان کو بلایا ہے، میں نے کوئی الگ کوئی دعا نہیں پڑھی ہے، اپنے زمانے کا امام وارث سے ان کو بلایا۔ دوسرے کا تو نام لے کے بتاؤں، ان کا نام یاد ہے، وہ شہید ہو گئے، اعظمی صاحب، جو آپ اعظمی صاحب جو شہید ہوئے آپ جانتے ہیں نا، مختار اعظمی صاحب، ان کا بیٹا تھا باقر اعظمی صاحب۔ ہم زیارت کر کے مشہد میں پہنچے تھے، اور میرے کمرے کے اندر خوش ہو کے انگوٹھی کو دکھانے لگے کہ یہ چہاتہ معصومین سے مس ہو گئی ہے، آج امام رضا کے ذریعے سے مس کر، بہت خوش تھے خلاصہ وہ شہید۔ وہ شام کو پہنچا تو کہا مولانا دعا کر لے کہ وہ انگوٹھی گم ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں، بہت یہ نا بہت پریشان تھے وہ۔ میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو میرے پاس یہی نسخہ ہے، اپنے زمانے کے امام کو یاد کرو، تم یا ابا صالح ادرکنی پڑھو، ان شاء اللہ یہ آپ کی انگوٹھی مل جائے گی۔ تو آپ یقین کریں وہ میرے کمرے سے ہوٹل کے اندر میرے کمرے سے یا ابا صالح ادرکنی، ابا صالح ادرکنی کہتے ہو گئے، ابھی آواز بننی ہوئی تھی، شکر الحمدللہ کا۔ اور پھر اس کے بعد واپس آ کے کہتا ہے کہ مولانا میں کیا بتاؤں، انگوٹھی وہاں سے ملی ہے جہاں میں پہلے ڈھونڈ کے نہیں ملی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے امام علیہ السلام کو ہر جہاں راستہ بھول جائے، جہاں کوئی چیز کھو جائے، مختلف پریشانی کے اندر اپنے امام کو ہم یاد کریں گے اور امام کو آواز دیں گے تو شاید ہمیں وہ علمی لحاظ سے اور فکری لحاظ سے امام تک پہنچنا مشکل ہو جائے, اس طریقے سے پہنچنا کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آسان سمجھا ہے. امام علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہے کہ جب پریشانیاں مصیبتیں جو ہے, اور جو مصیبتیں اور پریشانیوں کی جو ہے ایک وجہ ایک فلسفہ یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مشکلات اور پریشانی مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کو اپنا نزدیک کرے اور قریب کرے انسان, کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے بیمار ہو جاتا ہے تو انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اور پریشانی کے اندر انسان جو ہے وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ پریشانی اور مشکلات کو بلکہ جو درس ہوا تھا بجانی ہال کے اندر, امام علیہ السلام چوتھے امام جب بیمار ہوتے تھے تو آپ کیا دعا مانگتے تھے, یہ ایک ٹاپک ہے جو اس پہ ہوگا. تو وہاں پہ امام علیہ السلام بیماری کے 9 فائدے ذکر بیان کرتے کہ خدایا تو نے مجھے بیمار کر دیا تو یہ فائدہ ہوا, یہ فائدہ ہوا, یہ فائدہ ہوا, 9 فائدہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں خدایا میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں صحت پہ شکر ادا کروں یا بیمار ہونے پہ شکر ادا کروں. پڑھ لیجیے گا چوتھے امام صاحب کاملہ کے اندر 9 فائدے ذکر کرتے ہیں. تو یہ مصیبتیں اور پریشانیاں بھی, تو خلاصہ مصیبتیں اور پریشانی آتی ہے تو مصیبتیں اور پریشانی جو ہے وہ اس وجہ سے بھی ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہم اس کے ذریعے علی تک پہنچ جاتے ہیں اور زمانے کے امام تک پہنچ جاتے ہیں اور خدا تک نزدیک ہو جاتے ہیں. اور بحرین کا واقعہ بھی ہمارے لیے بالکل درس ہے. وہ جو انار کا جو قصہ ہے, مومنین جاتے ہیں صحرا کے اندر جا کے امام سے مناجات کرتے کہ مولا ہماری مدد کو آئے, ہماری مدد کو آئے. 3 دن گزر جاتے, آخری وقت میں امام علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور وہ انار کے مسئلے کو بیان کرتے ہیں. یہ تو میں نے پورا واقعہ بیان نہیں کیا لیکن ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. پھر وہاں کے جو مومنین جو امام زمان سے ملاقات کرنے کے بعد اس مسئلے کو حل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مولا مومنین بحرین کے مومنین 3 دن سے پریشان ہیں, آپ پہلے دن تشریف لاتے ہمارے مسئلے کو حل کرتے. تو امام علیہ السلام ارشاد فرمائے کمزوری ہماری طرف سے نہیں ہے, تمہاری طرف سے ہے. تو انہیں 3 دن کی مہلت کیوں مانگی, اسی وقت بلاتے تو اسی وقت آ کر تمہاری مدد کر دیتا تھا. تو کمزوری ہماری طرف سے ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہماری طرف سے کیا کمزوری ہے, میں واقعات کے ذریعے بیان کرنے کا عادی ہوں, اس لیے کہ واقعات سن کے اس میں بہت سارے مطالب بیان کرنا آسان ہوتا ہے, سننا بھی آسان ہوتا ہے. خاص طور پر ہم جو اہل زبان ہیں ہمارے لیے بہت آسان ہوگی واقعات کی شکل میں بیان کروں. واقعات ایسے بہت سارے ہیں, ان میں سے واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص امام علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرماتے, ملاقات ان کی بھی. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آنے والی جو شب جمعہ ہے, میرے فلان محب کا انتقال ہونے والا ہے, میرے فلان عاشق کا, فلان جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے اس کا انتقال ہونے والا ہے. دیکھو یہ امام کا علم ہے کہ پہلے سے معلوم ہے کہ اس کا انتقال کب ہونے والا ہے. پھر فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہوگا تو بغداد کے اندر جتنے کافور ہے بازار میں وہ سب کے سب مشکوک ہے, کسی میں نجاست ملی ہوئی ہے, کسی کے اندر حرام ملا ہوا ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ میرے چاہنے والے کے غسل کے اندر کوئی غلط کافور استعمال ہو جائے. اس حد تک ہمارا خیال, وہ ہمارے بارے میں اس حد تک جو ہے ہمارا خیال رکھتے ہیں ہمارا امام, ہزاروں ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں ہمارے لیے. وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے, خود فرماتے ہیں کہ اگر ہماری دعائیں نہ ہوتی تو تمہیں ٹکڑا ٹکڑا کر, تمہارا دشمن اتنا شقی ہے. اور جس کا مشاہدہ ہم خود یہاں کرتے ہیں کہ جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں کہ ہزاروں لوگ جمع ہو کے کس طریقے سے لاشوں کو جلاتے ہیں, بے حرمتی کرتے ہیں, اتنے شقی ترین ملک کے اندر اگر ہم عزت سے زندگی گزار رہے ہیں تو یہ فرزند زہرا کی دعا کی وجہ سے. تو خود فرماتے ہیں کہ ہماری دعا ہے جس کی وجہ سے تم زندہ, تو ہماری دعا کرتے ہیں. آپ دیکھیں کس طریقے سے امام ہمارا خیال رکھتے ہیں. فرمایا کہ فلاں دن جو ہے اس کا انتقال ہوگا اور بازار کے اندر جتنے کافور ہے وہ سب کا سب مشکوک ہے, وہ استعمال نہیں کرنا غسل میں, اس لیے کہ ہمارے چاہنے والوں کے غسل کے اندر مشکوک کافور استعمال ہونے کو میں پسند نہیں کروں. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اب جب اس کا انتقال ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جا کے فلاں دکاندار سے کہہ دینا کہ مجھے کافور چاہیے. پھر وہ دکاندار کہے گا کہ میرے پاس کافور نہیں ہے, یہ امام پہلے سے فرما رہے ہیں. وہ دکاندار تم سے کہے گا کہ میرے پاس کافور نہیں ہے, اور وہ سچ کہہ رہا ہے کہ وہ کافور رکھ کے بھول گیا ہے. اس حد تک تمہارا یعنی امام علیہ السلام نہ فقط اس شخص کی موت کے بارے میں اطلاع رکھتے ہیں, کافور کے بارے میں اطلاع رکھتے ہیں, بلکہ اس دکاندار کے ذہن کے اندر کیا چیز ہے اس پر بھی علم رکھتے ہیں. اور وہ کیا جواب دینے والے ہیں اس پر بھی لوگ ڈرتے ہیں. وہ دکاندار تمہیں جواب دے گا کہ میرے پاس کافور نہیں ہے, اور وہ سچ کہتا ہے کیونکہ وہ کافور دکان کے ایک جگہ پر رکھ کے وہ بھول گیا ہے. لہٰذا تمہیں یاد دلانا ہوگا کہ فلان جگہ ہے تمہارے پاس کافور ہے, تم بھول گئے ہو, یہ تمہیں بتانا ہوگا, یاد دلانا ہوگا. یہ ہے ہمارا ایمان جو ہمارا خیال رکھنے والے. خلاصہ جیسے امام نے فرمایا تھا, شب جمعہ اس کا انتقال ہوا, وہ دکاندار کے پاس گیا, اس نے وہی جواب دیا جو امام نے فرمایا تھا, اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں آپ کے پاس کافور ہے, فلان جگہ ہے, آپ اس کو آپ رکھ کے بھول گئے ہیں. اس نے لا کے دے دیا, لیکن وہ حیران ہو گیا کہ میری دکان کے اندر میں بھول گیا ہوں, آپ کو کیسا پتہ چلا؟ اس نے راستہ روکا, پھر اس نے ایسا مجبور کیا, آپ بتا دیں آپ کو کیسا پتہ چلا, کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے جب مجبور کیا تو اس نے کہا ہم بے سرپرست نہیں ہے, ہمارا سرپرست زندہ ہے اور ہمارا سرپرست بہت مہربان ہے, ہر چیز کا خیال رکھتے. آپ کا سرپرست کون؟ ہمارا سرپرست ہمارا زمانے کا امام, ہمارے زمانے کا امام علیہ السلام ہمارا سرپرست ہے. اس نے اس ارشاد فرمایا تھا, وہ اس نے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس کا خود بھی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ امام ہمارا کس طرح خیال رکھتے ہیں, یہ ایک ہمارا موضوع ہے. اور یہاں پہ رک کے میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر لوں, وہ یہ ہے کہ ہر جگہ پر جس گھر کے اندر جائے وہ کہ نظر بد ہے, کاروبار کے اندر نظر بد ہے. نظر بد کی بات زیادہ ہے اور خواتین میں تو اور بھی زیادہ ہے کہ نظر بد ہے, لیکن آپ یاد رکھیں نظر بد ضرور ہے, احادیث کے اندر بھی ہے نظر بد ہے, لیکن شاید کچھ لوگوں کو یا اکثر لوگوں کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ نظر بد کے ساتھ ایک نظر نیک بھی ہے. کہ جب نظر کے اندر بد ہے تو کیا نظر نیک نہیں ہے؟ ہاں, اس نظر نیک کے لیے ہمارے پاس جو علاج ہے اور ہمارے پاس جو واسطے وہ زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ سلام کرتے ہیں اللہ کے رسول کو, اللہ کے رسول جواب دینے کے لیے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں, رسول کی نظر ہم پر ہوتی ہے. آقا حسین پر آپ سلام کرتے ہیں تو حسین علیہ السلام جواب دیتے ہیں, ان کی نظر کرم ہمارے اوپر ہے. اسی طریقے سے زمانے کے امام کو ہم صبح و شام سلام کریں گے تو امام علیہ السلام جواباً ہماری طرف نگاہ کریں گے, تو پھر نظر بد کی کہاں اتنا اثر ہوگا جتنی نظر نیک کا اثر ہمارے اوپر ہے. ایک برا نواز سلوار پڑھ لیجیے, محمد تھوڑا سا کبھی بھی شک ہو جائے کہ میرے اوپر کوئی نظر بد ہے تو ایک تو ماشاء اللہ ہے, کہتے کہ خدا کی نظر ہے میرے اوپر ماشاء اللہ پڑھ. پھر آپ اللہ کے رسول کو سلام کریں, السلام علیکم یا رسول اللہ, رسول کریم کی نظر ہمارے اوپر ہے. زمانے کے امام کو سلام کریں گے تو ان کی نظر کرم ہمارے اوپر ہے. تو جہاں ان کی نگاہ ان کی نظر ہم پر پڑ جائے تو اس کے بعد پھر کے نظر بد کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ تو یہ علاج ہے, یہ اثر ہے ہمارے اوپر الحمدللہ. خلاصہ پھر اس دکاندار وہ یہ کہتا ہے کہ اس دفعہ جب آپ جائیں تو مجھے لے کے جانا ساتھ میں. اب یہ اس واقعے کا دوسرا رخ ہے جس میں ہماری کمزوری سامنے آتی ہے. اس واقعے کے اندر پہلا پہلو یہ ہے کہ امام ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں, اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے اندر کتنی کمزوریاں ہیں. وہ کہتا ہے کہ آپ اس دفعہ جب آپ جائیں تو آپ مجھے ساتھ لے کے جائیں. ان کا ٹھیک ہے, آپ چلے تو آپ بھی چلے, آپ بھی امام کے عاشق ہیں, آپ بھی امام کے ماننے والے ہیں. خلاصہ دوسری دفعہ اس دکاندار کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں صحرا کے اندر, بیابان کے اندر. پھر وہی جو شروع سے ہم نے جو یہاں سے شروع کیا انتظار, جو آپ کو انتظار کرنا پڑا تھا انتظار, وہاں پر بھی ان کو انتظار کرنا پڑا دکاندار کو اس آدمی کے ساتھ. انتظار کرتا رہا انتظار کرتا رہا, پھر شک ہونے لگے پتہ نہیں اس نے مجھے بیوقوف تو نہیں بنایا ہے, پتہ نہیں اس نے صحیح کہا یا غلط ہے. پھر خیالات اس کے ذہن میں آنے لگے. کچھ دیر کے بعد پھر بادل آیا, کچھ بارش آنے لگی, تو پھر اس کا اور بھی عقیدہ خراب ہو گیا. اس نے کہا کہ میں اس کی باتوں میں یہاں پہ آیا ہوں, اور اب جب بارش ہوگی تو میں نے تو سامان اوپر دکان کی چھت کے اوپر رکھ دیا ہے, خاص طور پر اس کے اندر صابن ہے, وہ صابن تو خراب ہو جائے گا. یہ اس کے ذہن میں خیال آ رہا ہے. یہ خیال جیسا ہی آتا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں اور میرا صابن خراب ہو جائے اگر بارش ہو جائے, تو اس وقت یہ شخص کہتا ہے, دکاندار کی بات کر رہا ہوں, یہ شخص کہتا ہے پردے کے پیچھے سے میں نے ایک آواز سنی جو فرما رہے تھے کہ میں اس شخص سے ملاقات نہیں کروں گا جس کے دل کے اندر میری محبت کے ساتھ صابن کی محبت موجود ہے. یہ ہے آپ اور ہم میں جو کمزوری ہے وہ یہ ہے, چاہے نماز ہو چاہے زمانے کے امام کے حوالے سے ہو, کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے امام کی محبت تو ہے لیکن ساتھ ساتھ صابن کی محبت ہے, دنیا کی محبت بھی ہمارے دل کے اندر موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی یہ آواز سنی وہ کہتا ہے کہ میں اس محبت کی کمی کی وجہ سے امام کا دیدار نہ کر سکا، امام کی زیارت میں نہ کر سکا۔ وہ کہتا ہے کہ آواز میں اتنی لذت تھی، امام علیہ السلام کی اس آواز کے اندر اتنی لذت تھی، اپنے زندگی گزار رہا ہوں اس امید کے اوپر کہ کم سے کم یہ آواز دوبارہ سنائی دے دے۔ یعنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے کہ آواز میں اتنی کشش ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں اس کی زیارت میں کتنی کشش ہوگی، آواز کے اندر اتنی لذت ہے، اس کا دیدار اگر نصیب ہو جائے تو اس کے اندر کتنی لذت ہوگی۔ کہتا ہے اب میں یہ حالت انتظار ہے، اب کہتے ہیں اب میں صحیح معنی میں امام کا انتظار کر رہا ہوں، چونکہ میں نے امام کی صرف آواز سنی ہے زیارت میں۔ اچھا، پھر دوسرا موضوع آتا ہے کہ جن کو زیارت ملتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور ایک واقعہ سنیے۔ حقیقت میں جب ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں تو کس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں؟ ہم سب، آپ، ہم سب زیارت کے لیے جاتے ہیں، قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہم امام کی زیارت کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ جاتے ہیں تو ہم خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، صاحب کعبہ کی، جو خانہ کعبہ کا جو مالک ہے، اس سے ملنے کی کوشش ہم نہیں کرتے تھے۔ جو صحیح معنی میں جو زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے مولانا یا نوحہ خان یا مرثیہ خان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ وہاں جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہ اپنی نگاہوں میں، اپنے تصورات کے اندر، کربلا پہنچنے کے بعد ان کی نگاہیں قبر پہ نہیں ہیں، قبر کے اندر موجود آقا حسین کے جسم کے ٹکڑے پر ہے، وہ خود ہی رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ خیمگاہ کے اندر بھی تلے زینبی پر تو کہیں بھی جاتا ہے، اسے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ صحیح معنی میں امام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ چلیے وہ باتیں اپنی جگہ پر۔ تو ہم بھی جب جاتے ہیں تو ساگرہ کے اندر وہ جو ہے وہ سرداب کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ قافلے کے اندر ایک شخص تھا، جب سرداب کی زیارت ہوئی ان کو، قافلہ والوں نے کہا چلیے، تو کہتے کہ میں اتنا دور سے اس سرداب کو دیکھنے کے لیے تو نہیں آیا ہوں، میں صاحب سردار، جو اس سردار کا جو مالک ہے، زمانے کے امام ہے، اس سے ملنے آیا ہوں۔ میں تو جب سے امام سے ملاقات نہیں ہوگی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نے تو آواز سنی تھی، لیکن جس نے چہرہ دیکھا ہے اس کی کیا کیفیت ہے، وہ یار عرض کرتا آپ کے سامنے۔ شخص کہتا ہے کہ جب تک میں اپنے امام سے نہیں ملوں میں یہیں سے نہیں جاؤں گا، میں وہاں سے سرداب دیکھنے نہیں آیا ہوں، میں اپنے مولا کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تھوڑا سا قافلہ والے چلے جاتے ہیں، وہ اسی سرداب کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ بار بار واسطہ دیتے ہیں کہ مولا میں اتنا دور سے آیا ہوں، آپ کو فلاں کا واسطہ، امام کا واسطہ، زہرا کا واسطہ، واسطہ دیتے ہیں۔ رات کا ایک حصہ گزر گیا، رات کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا، تو امام علیہ السلام ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جب شدت پیاس اپنی انتہا کو پہنچے تو سیراب ضرور کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام سرداب کے اندر تشریف لاتے ہیں، ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، اور بہت ساری گفتگو ہوتی ہے، یہاں تک کہ امام علیہ السلام بہت ساری باتوں کے علاوہ جنت کی نعمتوں کو اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ تم دنیا سے جاؤ گے تو تمہیں یہ نعمت ملے گی، یہ نعمت ملے گی، یہ باغ ملے گا، اور جنت میں تمہارا یہ مقام ہوگا۔ وہ اس دنیا کے اندر بیٹھ کر اپنی جنت کو مشاہدہ کرتا ہے، اپنی جنت کو وہ دیکھتا ہے وہ۔ لیکن جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے جس کے لیے میں نے اس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کیا، وہ ایک طرف جنت کو دیکھتا ہے، ایک طرف امام کے چہرے کو دیکھ کے ایک سوال کرتا ہے۔ وہ فرزند رسول، جو جنت آپ دکھا رہے ہیں وہ تو بہت خوبصورت ہے، اب یہ بتائیے کہ آپ شب روز میرے ساتھ یہاں ہوں گے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ ہمارا مرتبہ تھوڑا بلند ہے، اس لیے کہ ہمارا آنا جانا ضرور ہوگا لیکن شب روز یہاں نہیں ہوں گے۔ تو امام علیہ السلام کی جن کو زیارت نصیب ہو جائے وہ اس مرتبے پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں فرزند رسول، جنت مجھے اس لیے اچھی لگتی تھی جہاں آپ ہوں گے، اگر جب آپ نہیں ہوں گے تو مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے آپ کی ہمنشینی چاہیے، میں اس جنت کو جنت نہیں سمجھوں گا، کسی جنت کے اندر شب روز آپ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ کہا فرزند رسول، آپ یہیں سے دعا کیجیے ہمارے لیے کہ اللہ مجھے وہی مقام عطا فرمائے جہاں آپ لوگ ہوں گے، آپ کی ہم نشینی میں شب روز آپ کی زیارت نصیب ہو جائے، وہ نصیب ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام، امام علیہ السلام کی زیارت جن کو نصیب ہو جائے، امام علیہ السلام کی معرفت جن کو نصیب ہو جائے، وہ امام کے اتنے عاشق ہو جاتے ہیں، وہ جنت کو ٹھکراتے ہیں، امام علیہ السلام کے ہم نشینی کو وہ ترجیح دیتے ہیں، وہ ہر چیز سے در گزر جاتے ہیں چونکہ اس کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں۔ اس مطلب کو میں اور طریقے سے بھی بیان کروں تو شاید سمجھانا آسان ہوگا۔ دیکھیں بہت سارے جوان ہیں، وہ جو کھیل کو سمجھتے ہیں وہ کھلاڑی جو بہترین کھیلتا ہے اس کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے, وہ جوان عاشق ہو جاتا ہے, اس بہترین کھلاڑی کے ساتھ ملنا چاہتا ہے, اس کی تصویر اپنے پاس رکھتا ہے. کیوں؟ کیوں اس نے اسے ایک کمال دیکھا ہے, ایک کمال ہے سر. یا کسی فنکار کے اوپر عاشق ہوتا ہے, یا دنیا کے اندر کسی کے علم پر عاشق ہو جاتا ہے, وہ ایک کمال ہے. انسان کمال پسند ہے, اور خاص طور پر جوان جو ہے وہ اور بھی زیادہ کمال پسند ہے, کمال کو پسند کرتا ہے. اچھا مجھے کوئی کھلاڑی کیوں پسند نہیں ہے؟ چونکہ کھیل ہی سمجھ میں نہیں آتی. تو جو کھیل سمجھے گا وہ سمجھے گا کہ بہترین کھیل کون کھیل رہا ہے, اور جو صحیح معنی میں فن کو سمجھتا ہے اس کی نظر میں اس کو پتہ چلے گا کہ بہترین فنکار کون ہے. جس طریقے سے کسی کھلاڑی سے محبت کے لیے کھیل کا سمجھ میں آنا ضروری ہے, اور اس کے بعد وہ کھلاڑی سے محبت ہو جاتی ہے, اس سے قریب ہونا چاہتا ہے, اس کی تصویر اپنے کپڑے کے اوپر لگاتے ہیں, اس کپڑے کے اندر لگاتے ہیں, ایک کمال دیکھے تو یہاں ایک کمال دیکھے تو انسان اتنا عاشق ہو جاتا ہے جو زمانے کے امام تو سارے کمالات کے مالک ہی ہوتے ہیں. وہ جب سارے کمالات کے مالک ہیں, ان کے کمالات کا جب انسان کو اندازہ ہو جائے گا تو خود بخود انسان ان سے محبت کرنا شروع کرے گا. تو آج اور ہم اور آپ اور ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم ان کے کمال کے بارے میں ادراک نہیں رکھتے ہیں. جس دن امام زمان علیہ السلام کے کمال کے بارے میں ہمیں ادراک حاصل ہوگا, انشاءاللہ محبت خود بخود ہو جائے گی. جب محبت ہو جائے گی تو پھر انتظار ہوگا. جب انتظار ہوگا تو انتظار کے شرائط ہے, اور اس انتظار کے حوالے سے جو ہے یہی ایک جملہ کافی ہے کہ اگر کوئی شخص حالت انتظار کے اندر آ جائے, صحیح انتظار کرنے والا بن جائے, کہ امام علیہ السلام کا انتظار اس لیے کرتا تھا کہ وہ پاک و پاکیزہ ہو جائے, سمجھو اس امام کے لیے امام کا ظہور ہو چکا ہے, چونکہ وہ پاکیزہ ہو گیا ہے, وہ امام کی حکومت میں ہی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. تو اعزان محترم, تو آج کا جو درس ہے اور کل کا جو درس ہے اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہی ہے کہ ہم امام کے حوالے سے معرفت حاصل کریں, امام علیہ السلام سے قریب ہو جائے. تولانی مجلس کے اندر آپ کے سامنے عرض کیا تھا, در حقیقت زمانے کے امام علیہ السلام سے جو نزدیک کرنے کا جو وسیلہ ہے وہ کیا ہے؟ عاشورہ ہے. یہ الگ موضوع آ گیا, عاشورہ ہے. یہ عاشورہ کو منانے کا مقصد ہی زمانے کے امام کا ہے. ان دونوں کے اندر مشابہت ایک نہیں, کتابیں لکھی گئی ہے. اصلا یوں سمجھے کہ عاشورہ نور ہے, ظہور نور علی نور ہے. عاشورہ جو ہے وہ درخت ہے, اس درخت کے اوپر جب پھل آنا شروع ہو جائے تو اسی کا نام ظہور ہے. یہ دونوں الگ نہیں ہیں. اب اس کے اندر مناسبتیں کتنی زیادہ ہیں میں تیزی کے ساتھ نام لے لوں گا. یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں. آپ عاشق امام حسین ہیں, الحمدللہ سب ہے. جب عاشق امام حسین ہے تو عاشق امام اس کا لازمہ ہے, اس کا حصہ ہے. درخت ہے تو پھل اس کا لازمہ ہے. تو یہ عاشور در حقیقت یہ عاشور منانے کا مقصد یہی ہے, عاشورہ سے وابستہ رہنے کا مقصد یہی ہے. جس طریقے سے کسی فوج کے اندر اگر حصہ لینا چاہتے تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے کسی نام لکھوا لے اور کہہ دے کہ جب جنگ ہو جائے تو مجھے فون کر لینا کہ میں ڈائریکٹ وہاں محض جنگ پہ رہوں گا. تو کہتے اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے, آپ کو پہلے سے لشکر کا حصہ بننا پڑتا ہے. امام زمان علیہ السلام جس کا انتظار سارے مسلمان بلکہ سارا انسان اس کا انتظار کر رہا ہے, اس کا حصہ بننے کے لیے ایک لشکر کے اندر بیٹھنا ضروری ہے, اور جس لشکر کے اندر بیٹھنا ضروری ہے وہ عاشورہ کا لشکر ہے. مناسبتیں تو بہت زیادہ ہیں. مثلا ایک مناسبت تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت بھی ماہ شعبان میں ہے, امام زمان علیہ السلام کی ولادت بھی شعبان میں ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری مناسبت, اگر 3 شعبان کو آپ امام حسین کی ولادت کے دن آپ دعا پڑھیں گے تو امام حسین کی ولادت کی دعا کے اندر امام زمان کا ذکر ہے, اور 15 شعبان کو امام حسین کی زیارت مستحب مخصوصہ ہے. اصل آپ دیکھیں یار, اور بھی آپ نزدیک جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زیارت عاشورہ امام حسین کے لیے ہے, وہاں 2 جگہ امام زمان کا ذکر ہے, اور دعائے ندبہ جو ہے جو امام زمان سے متعلق ہے وہاں 2 مقامات پر امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا تذکرہ ہے. اللہ امام حسین علیہ السلام کا جی تھوڑا نزدیک آ جائے گی. بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسین علیہ السلام کا قیام شروع ہو گیا مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا، اور امام زمان کا بھی راستہ وہی ہے کہ امام علیہ السلام قیام فرمائیں گے مدینہ سے، پھر کعبہ تشریف لائیں گے، مکہ تشریف لائیں گے، مکہ سے کوفہ کی طرف سفر کریں گے، دارالحکومت کوفہ ہے، یہ راستہ بھی ایک ہے. اور شب عاشور امام کے خطبہ تو دعا کے اندر امام زمان کا تذکرہ ہے، اور امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے خطبہ جو ارشاد فرمائے گا اس کے اندر امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوگا. بلکہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وقت آخر میں ہی فرما رہے تھے کہ ابھی ہم شہید ہو جائیں گے، جب میرے بیٹے کا ظہور ہوگا ہم دوبارہ واپس آئیں گے رجعت کے اندر، اور اس طریقے سے دشمن سے ہم بدلہ لے لیں گے. امام حسین علیہ السلام امام زمان کو یاد فرما رہے تھے، شب عاشور امام حسین علیہ السلام ان کو یاد فرما رہے تھے. بلکہ اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ بھی دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کا نام امام زمان کے پرچم کے اوپر لکھا ہوگا، یا لسارات الحسین، جو خون حسین کا بدلہ لینے والے ہیں وہ اس پرچم کے نیچے جمع ہو جائے. وہ بھی ظلم اور ظالم کے خلاف قیام تھا، یہ بھی ظلم اور ظالم کے خلاف قیام ہوگا. عاشورا بھی ایک قیام ہے دشمن کے خلاف، لیکن ایک محدود جگہ پر، اور یہی واقعہ جب پوری دنیا کے اندر ہوگا تو اسی کا نام ظہور ہوگا. تو یہ جو ہم زمانے کے امام علیہ السلام سے منسلک ہونے کے لیے جس بارگاہ کے اندر ہم رہتے ہیں، جس کا نام عاشورا ہے، جس کا نام کربلا ہے، در حقیقت یہ وہی جگہ ہے جہاں سے امام زمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے تیار ہوگا. جو اس شخص اچھا جس بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مسلمان سب کے سب امام کا انتظار کر رہے ہیں، اور جس مذہب کے اندر عاشورا نہ ہو، ظلم نہ ہو، وہ کیوں انتظار کرے کسی امام کے آمد کا؟ ظلم جس پر ظلم ہوا ہے، جنہوں نے جنازے اٹھائے ہیں، اور ہر زمانے کے اندر جنہوں نے ظلم کو برداشت کیا ہے، وہ انتظار کرے گا زمانے کے امام کا. بلکہ ایک واقعہ اور بھی میرے ذہن میں آتا ہے، ایک عالم کا واقعہ ہے، وہ بھی آپ نے اکثر سنا ہے، کہ وہ بادشاہ کے دو بیٹے تھے، ان کو پڑھانے کے لیے مقرر کیا. تو اس عالم دین نے جب امتحان لیا سال کے آخر میں، تو دونوں شہزادوں میں سے ایک شہزادہ بہت قابل تھا اور ایک بہت بالکل بیکار تھا. اس عالم دین نے وہ جو قابل تھا اس کو مارنا شروع کیا، اس کی پٹائی شروع کی. اس نے جا کے باپ کو شکایت کی، یہ مجھے مارتا ہے، تم یاد نہیں کرتا ہوگا. تو کہتے یاد تو میں کرتا ہوں، مجھے مارتا ہے، بھائی یاد نہیں کرتا، اس کو نہیں مارتا. تو ان کا عالم دین اگر ایسا کرتا ہے تو کوئی وجہ ہوگی. خلاصہ وہ اتنا مارتا ہے، اتنا مارتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اس عالم کی نفرت دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے. اس کے بعد ایک دن بادشاہ کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے، تو کس کو بادشاہ بننا تھا؟ وہی جو پڑھتا تھا، وہی جو قابل تھا، وہ بادشاہ بن جاتا ہے. بادشاہ بننے کے بعد سب سے پہلے کہتا ہے میں اس کو سزا دوں گا جس نے بچپن میں مجھے مارا ہے، جس کے بارے میں میرے دل کے اندر نفرت. اس عالم کو بلاتا ہے، بلانے کے بعد کہتا ہے میں آپ کو سزا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے میرے پر ظلم کیا ہے، آپ نے بچپن میں مجھے مارا ہے، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ مجھے کیوں مارتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عالم نے کہا یہ اصل سوال ہے، تم جو سزا دینا چاہے دے دو، لیکن اس سوال کا جواب مجھ سے لے لو، میں تم کو مارتا کیوں تھا، میں تم پر ظلم کیوں کرتا تھا، اس کی وجہ کیا تھی میں بتاتا ہوں. جس دن میں نے امتحان لیا اور تم کامیاب ہو گئے، اس دن مجھے پتہ چلا کہ تمہارا باپ مرنے کے بعد تم ہی بادشاہ بنو گے، کہ وہ تو پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ بادشاہ بننے کے قابل ہی نہیں ہے. اس کے بعد میں نے تم پر اس لیے مارا، تم پر اس لیے ظلم کیا کہ تم تو بالکل ابھی چھوٹے بچے ہیں، جب تم نے شعور سنبھالا ہے اس وقت لوگ آپ کا احترام کرتے تھے، جب آپ بچے تھے لوگ آپ کا احترام کرتے، جب آپ کی جوانی اس وقت لوگ احترام کرتے ہیں، اس طریقے سے آپ اس طریقے سے جب بادشاہ بن جاتے، بادشاہ بننے کے بعد اگر کوئی شخص آ کے کہتے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، تمہیں کیا پتا کہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم سے تو آپ گزرے ہی نہیں ہیں، کسی نے آپ کے سامنے اونچی آواز کے ساتھ بات بھی نہیں کی ہے، تمہیں کیا پتا ظلم کیا ہے؟ میں تم پر اس لیے ظلم کر رہا تھا تاکہ اس کے بعد کوئی مظلوم شکایت لے کے آ جائے تو تمہیں پتہ چل جائے کہ مظلوم پر کیا گزرتی ہے. بس یہی مثال اہل ایمان ہے جو عاشورا سے وابستہ ہے، ان کو لاشیں اٹھانا پڑے گا، ظالم ان کو ٹارگٹ کرے گا، ظلم کرے گا، یہ ظلم کے جو ہے وہ چکی کے اندر پستا رہے تاکہ ظلم اور ظالم کے خلاف کوئی قیام ہو جائے تو لبے کہنے کے قابل ہو جائے. تو عرض کر رہا تھا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زیارت عاشورا کے اندر اب آپ کیا کرتے ہیں، 100 دفعہ مظلوم پر سلام بھیجتے ہیں تو 100 دفعہ ظالم پر لان کرتے ہیں. تو ظالم اور ظلم کی نفرت آپ کے دل کے اندر موجود ہے، تب جا کے امام علیہ السلام کے انقلاب کو سمجھنے کے قابل ہوگا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم بیٹھے بیٹھے امام علیہ السلام کے لشکر کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں، صرف وہی لشکر کا حصہ بن سکتا ہے جس کے سامنے نمونہ ہوگا. کہ جب اس کے پاس کربلا ہے، جب اس کے پاس عاشورہ ہے تو پھر وہ کربلا کو جب سامنے رکھے گا تو ہر ایک کا جو ہے اس کے پاس نمونہ اس کے پاس موجود ہے، سمپل اس کے پاس موجود ہے، مثال اس کے پاس موجود ہے۔ اگر میں جوان ہوں اس کے پاس موجود ہے کہ مثال ہے، علی اکبر کی مثال ہے، حضرت قاسم کی مثال ہے۔ اگر وہ بچہ ہے تو اس کے سامنے حضرت سکینہ کی مثال ہے، خواتین ہے تو حضرت رباب اور حضرت زینب کا کردار موجود ہے، جوان ہے تو حضرت عباس کا ہے، بوڑھے ہیں تو حبیب کا، تمام مثالیں اس کے سامنے ہیں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو مجھے کس جگہ پر کھڑے ہونا ہے، کس جگہ پر مجھے قیام کرنا ہے۔ یہ پہلے سے اس مکتب سے وابستہ رہنا ضروری ہے۔ جب اس مکتب سے وابستہ رہیں گے تب امام علیہ السلام کا انقلاب سمجھ میں آئے گا، وہ امام کی آواز کو سمجھ سکے گا۔ والا تو جب اس کے اوپر کوئی ظلم ہی نہیں ہوا ہے، ظلم سے نہیں گزرا ہے، ظالم سے نفرت ہے ہی نہیں، تو کیوں انقلاب کرے گا؟ وہ انقلاب کے ساتھ کیوں ہوگا؟ وہ انقلاب کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس لیے مظلوم کے ساتھ رہنا ضروری ہے، ظالم کی نفرت ضروری ہے، یعنی قدس کے جلوس کے اندر شریک ہونا ضروری ہے، ظالم کی شناخت ضروری ہے، ظالم سے نفرت ضروری ہے۔ اگر پہلے سے یہ نفرت موجود نہیں ہے تو زمانے کے امام کا لشکر کا حصہ کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں آج کے حد تک یہ درس صحیح ہے، کافی ہے، اور حضرت خدیجہ کی جو ہے وفات کے حوالے سے ہے، ان کے القاب میں سے ایک لقب ہے طاہرہ۔ ایام جاہلیت کے اندر آپ کو طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ طاہرہ صرف نام کے لحاظ سے طاہرہ نہیں، بلکہ آپ کی زبان میں بھی طہارت، آپ کی نگاہ میں بھی طہارت، آپ کی قوت سماعت میں بھی طہارت، آپ کی تجارت کے اندر بھی طہارت، آپ کی پوری زندگی کے اندر طہارت ہے۔ تو ہم ابھی امام علیہ السلام کا انتظار کرنے والے ہیں، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جس امام کا ہم انتظار کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں بھی طاہر ہونا پڑے گا، اور طاہر زبان کے لحاظ سے بھی، کردار کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے بھی جو ہے ہمارا جو ہے امام علیہ السلام کے لیے جو ہے آمادہ ہونا ضروری ہے۔ یہ شرائط ظہور میں شامل ہے، اس کے بغیر ہم انتظار کرنے والے شمار نہیں ہوں گے۔ وہ حضرت خدیجہ کی وفات کے حوالے سے اسی خطبے سے جو امام زمان علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، تاکہ خطبے سے بھی پہلے سے آگاہ رہیں، تو امام علیہ السلام لوگوں کو جمع کریں گے حسین کے نام پر، اور حسین کے نام پر جمع کرنا آج بھی کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ میں ابھی بھی یاد کرتا ہوں کہ ہمارے مرحوم رفیق بھائی خدا رحمت کرے، کہ جب مجلس ہوتی تھی تو وہاں پہ اتنے لوگ جمع ہوتے تو سامنے جو تعجب کرتے تھے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کے اندر دو دو کارڈ دے کے بھی اتنے لوگ نہیں آتے، اتنے لوگ کہاں سے آتے؟ کہتے یہ ہمارے نام پہ نہیں آتے، یہ حسین کے نام پہ آتے ہیں، یہ حسین کی ماں زہرا کے نام پہ اس طریقے سے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حسین علیہ السلام کے نام میں اتنی کشش ہے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہم حسین کی بارگاہ کے اندر کروڑوں افراد جمع ہوتے ہیں تو یہ واحد نام ہے جس نام کو لاتے ہی مذہب سے کنار کش ہو کے ہر ظالم سے نفرت کرنے والا، ہر مظلوم کا دوست خود بخود جمع ہو جاتا ہے۔ کسی مذہب کے اندر چاہے مسلمان نہ بھی ہو، کہ وہ ایک عالم دین کہہ رہے تھے کہ یورپ کے اندر کسی جگہ مجھے بلایا گیا، دیکھا تو پیور انگریز تھا، وہ سب مسلمان ہو گئے تھے اور مجلس کے لیے بلایا، تو میں نے پوچھا کہ آپ کو کس طریقے سے، آپ کس طرح مسلمان ہوئے، کس طریقے سے رسول سے آشنا ہوئے، کس طریقے سے اللہ سے آشنا ہوئے؟ تو انہوں نے جواباً کہتے ہیں ہم کسی سے آشنا نہیں تھے، ہم سب سے پہلے حسین سے آشنا ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کا نام سنا، اس طریقے سے حسین نے ہمیں رسول سے ملایا، حسین نے ہمیں خدا سے ملایا ہے۔ وہ جو زبان جو جس کے نام کے اندر، حسین کے نام کے اندر، اس کے ذکر کے اندر اتنا اثر ہے، تو یہی اثر جو ہے اس وقت پیدا ہوگا جب یہ زبان امام زمان کی زبان سے جب یہ حسین کا لفظ ہوگا، جب وہ اپنے جد کہہ کر جب پکاریں گے تو اس وقت جو گریا ہوگا۔ تو آپ جو ہے زیارت ناحیہ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں زیارت ناحیہ زمانے کے امام جو ہماری طرح کتابوں سے پڑھ کے نہیں مسائل بیان کرتے، امام علیہ السلام اپنی علم امامت سے دیکھ کر بیان کرتے ہیں، ان کے سامنے امام حسین ذبح ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، آج بھی نظارہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور روتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ میں عام طور پر جب بھی کہیں پر ترجمہ زیارت ناحیہ کا کرتا ہوا جس مرحلے پہ پہنچتا ہوں، تو ایک خاص ایک اثر کیفیت ہوتی ہے جب امام علیہ السلام جو ہے اس منظر کو بیان کرتے ہیں۔ کون سا منظر؟ جو چونکہ وہ یہ منظر وہ ہے جو کسی راوی کی نگاہ میں یہ منظر نہیں آ سکتا۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ زیارت ناحیہ کے اندر کہ میرا جد حسین زخمی ہوئے، سب سے وہ منظر بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے دور سے تیروں کی بارش ہوئی اور تیروں کے ذریعے میرے جد کو زخمی کیا۔ اس کے بعد جب میرے جد محترم یعنی حسین علیہ السلام جب کمزور ہوئے تو پھر لوگ دشمن نزدیک آتا گیا، نزدیک آتا گیا، اب تیروں کے علاوہ پھر نیزے سے زخمی کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اور قریب آئے، پھر تلوار سے حملے کرنے شروع کر دیے۔ وہ سارا منظر کو بیان کر کے جب زمین کے اوپر گرنے کا جو منظر بیان کرتے ہیں وہ صرف زمانے کے امام ہی بیان کر سکتے، کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ وہ کون سا منظر؟ کہتا ہے کہ حالت تو یہ ہے کہ کسی کو جو ہے یاد نہیں آنا چاہیے، کسی کی طرف دھیان نہیں ہونا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے جد حسین زیر خنجر اپنی آنکھوں کو نیم ہوا کر کے خیمگاہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ منظر ہے جو زمانے کے امام ہی بیان کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا منظر جو زیارت ناحیہ کے اندر ہے، جو امام نے بیان کیا ہے، وہ راوی بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ بیان فرماتے زیارت ناحیہ کے اندر کہ جب زلجنا آیا تو زلجنا آگے آگے چلتا رہا اور اہل حرم پیچھے پیچھے، وہاں پہ ایک منظر بیان کرتے، فرماتے آہ جس زینب کو حضرت زینب علیہ السلام کو کچھ دیر پہلے عزت کی نگاہ سے دیکھتے رہے تھے، اب لوگ حقارت اور بے کسی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ امام علیہ السلام کو کہ جو حضرت عباس کی شہادت سے پہلے عباس کی بہن ہے کہہ کر اس نظر سے دیکھتے تھے، حسین کی بہن کی نظر سے دیکھتے تھے، اب جب یہ دونوں شہید ہو گئے تو ان کو حقارت کی نگاہ سے، بے کسی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ بس دو جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ آقا امام زمان جب خطبہ دیں گے، روایت کا جملہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو ٹیک لگا کے، دیوار کعبہ کو ٹیک لگا کے خطبہ دیں گے، خطبے کے اندر تین جملے ارشاد فرمائیں گے، یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ مظلوما۔ اے اہل عالم، تمہیں خبر ہے میرے جد حسین کو اس مظلومانہ طریقے سے تڑپا تڑپا کر ان کو شہید کیا گیا، کس طریقے سے میرے بابا جد حسین کو شہید کیا گیا۔ پھر فرمائیں گے، الا یا اہل العالم ان جد الحسین قتلوہ ادشانا۔ اے اہل عالم، تمہیں معلوم ہے کہ میرے جد حسین کو لب دریا پیاسا شہید کیا گیا۔ پھر تیسرا جملہ ارشاد فرما لیں گے، الا یا اہل العالم ان جد الحسین سحقوہ عدوانا۔ اے اہل عالم، تمہیں معلوم ہے کہ میرے جد حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کا لاشا پامال کر دیا گیا۔ وسیعلم الذین ظلموا حق آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ خدایا تجھے واسطہ ہے امام زمان کا، تجھے واسطہ ہے ائمہ طاہرین کا، ہم سب تیرے گناہگار بندے ہیں۔ اس پاکیزہ مہینے کے اندر، اس رحمت کے مہینے کے اندر رحمت کا سایہ ہم سب کو نصیب فرما، اس مغفرت کے مہینے کے اندر ہم سب کو مغفرت کے اندر ہم سب کو شامل حال فرما، اس تلاوت کے مہینے کے اندر ہم سب کو قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس عبادت کے مہینے کے اندر ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما، اس مناجات کے مہینے کے اندر ہماری مناجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار، یہ سب کے سب اس زمانے کے امام کے تیرے حجت کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اگرچہ ہم کچھ بیان نہیں کر سکے، ہم حجت کے بارے میں کچھ بیان نہیں کر سکے، پروردگار اس کا وجود بھی تیری حجت کے محبت میں یہ لوگ جمع ہوئے ہیں۔ پروردگار، اس رحمت کے مہینے کے اندر ہم سب کو اپنے امام کی معرفت عطا فرما، ہمارے امام کی محبت کے ساتھ ساتھ ان سے صحیح انتظار کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما، اور امام علیہ السلام کے انصار و لشکر کے اندر شریک ہونے کی صلاحیت اور قابلیت ہم سب کو نصیب فرما، اور امام زمان جن کے حق میں دعائیں خیر کرتے اس خوش نصیب افراد کے اندر ہمارا بھی شمار فرما۔ اے پروردگار، زمانے کے امام کے صدقے میں ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار، جتنے افراد اس جلسے کی انعقاد کے لیے، اس مجلس کے انعقاد کے لیے جن کی خدمتیں ہیں، ان کی خدمات کو زمانے کے امام کے حضور میں اسے قبول فرما۔ اے کریم پروردگار، بحق زہرا و ابیہا و بالہا بنیہا، یوسف زہرا کا دیدار پرنور ہم سب کو نصیب فرما۔ جتنے دنیا کے اندر مظلومین ہیں پروردگار، ان کو فتح و نصرت و غلبہ عطا فرما، اور بیت المقدس کو آزاد دیکھنے کی مہلت عطا فرما، جنت المعلیٰ و جنت البقیع کو بھی آزاد اور آباد دیکھنے کی مہلت عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، بحق زہرا و ابیہا و بالہا بنیہا، کہ جو بیمار ہے، مریض ہے، امام زمان کے صدقے میں ان تمام کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، جو بے روزگار، ان تمام کو باعزت روزگار عطا فرما۔ جتنے بے اولاد ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما، ان کی اولاد ان کو صحت و سلامتی اور ایمان کے ساتھ طول حیات عطا فرما۔ اور اے کریم پروردگار، جتنے بچے اور بچیاں شادی کے منتظر، رشتے کے منتظر، ان تمام کو مناسب رشتے بھی عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں ان کی اصلاح فرما، تیری عبادت میں جو لذت ہے اس کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرما، اور ہماری ان ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔